جیسے مفتی صاحب دامت برکاتہ نے کہا استقبال رمضان کے ساتھ اکل حلال کی اہمیت بھی ہے، جس کا کھانا اور جس کا پہننا اور جس کا پینا اور جو اس کے اسباب اور ذرائع زندگی گزارنے کے وہ حلال نہ ہوں تو پھر دوسری عبادتوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عجیب عجیب چیزوں سے اور عجیب صفات سے نوازا. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، اگر چونکہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے ناظر العلوم ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ان کو انشاءاللہ خطاب کے لیے دعوت دینا ہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی اس لیے میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں. اور یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں جب ہماری محنتیں اٹھ گئی تو اس وقت ہم جیل ہو گئے. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیلر نے ہمارے لیے دسترخوان بچھایا. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر سے دسترخوان پر آئے، ہم لوگ بیٹھے تھے. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور گوشت کو دیکھا اور واپس چلے گئے. حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ اس آدمی کو نظر آ جاتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، جب یہ نہیں کھا رہا ہے تو ہم لوگ بھی اٹھ گئے. جاتے انہوں نے عطاء اللہ شاہ بخاری تو کیسے تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ گئے اور جا کے سیدھے چیلر کا کڑے ڈنڈا پکڑ لیا اور سچ سچ بتا ختم دیتا ہوں کہ جو خدا کی سچ سچ بتا اس گوشت کا کیا معاملہ ہے. تو وہ جیلر تو ڈر گیا، اس نے کہا کہ وہ مولانا صاحب چونکہ بچنا مشکل ہے، اس نے کہا کہ ہاں وہ بکری چوری کی تھی، جو گوشت دسترخوان پہ آیا وہ بکری چوری کی ہے اور وہ ہم نے کاٹ کے آپ لوگوں کو کھلایا ہے، انہیں ہم کھائے نہیں. تو مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی تو فرماتے ہیں کہ یہ حلال کی برکت ہے، یہ حلال کی برکت ہے. ہمارے بزرگوں کے بڑے مسئلے وہ ہیں، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان فرمایا ہے احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کا امتحان لیا کہ یہ تو بہت بولتے رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ تو جو ہے بے نمازی اور نمازی دونوں کی روٹیوں میں اور کھانے میں فرق کر لیتے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ، ایک مرتبہ لوگوں نے ان کا امتحان لیا. ایک صاحب نے گھر میں اپنے کھانا روٹیاں بنوائی، کچھ روٹیاں اپنی ماں کے ہاتھ سے بنوائی اور کچھ روٹیاں اپنی نوکرانی سے بنوائی. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر وہ روٹیاں کچھ مکس کر کے ہمیں ملا کے کر کے لا کے رکھ دیا. تو حضرت ایک ایک روٹی کو دیکھتے جاتے، ایک روٹی اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتے، دوسری روٹی ہٹا دیتے، پھر ادھر کرتے ادھر کرتے، اس طرح. اس کے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ اس وقت صاحب نے روٹیاں بنوائی تھی انہوں نے کچھ نشان لگوا لیے تھے، وہ حضرت کو تو نہیں معلوم کہ کیا نشان. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے جتنی روٹیاں بنائی وہ سب اپنے کھانے کے لیے رکھ لیے، میری نوکرانی نے جو بنائی وہ سب الگ کر دی، اس لیے کہ ماں نمازی تھی اور نوکرانی پہ نمازی. اس سے حلال کھانے کی برکت ہے. بزرگوں نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال کھاتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اس کے دین میں ترقی ہوتی ہے. جو آدمی حلال کھاتا ہے، بعض بزرگوں سے میں نے سنا ہے اور بعض کتابوں میں شاید ہو سکتا ہے یہ، مگر میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حرام اور دین کی ترقی، حسن اصلاح دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اگر حرام کھاتے ہوئے کسی کے پاس حسن اخلاق ہے تو وہ دکھاوا ہے، وہ ہول ہے، ویسی یہ چیز ایکٹنگ ہے. بڑا حسن اخلاق اور حرام ایک جگہ جمع نہیں ہو، آگ اور پانی ہے. اس لیے اس موضوع پر تفصیل سے ہم اپنے بزرگوں کی بات سننے کے لیے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اگلے حلال کی اہمیت پر مستفید کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن قدمه والمأكولة والمتردية والنطيحة وما أكل السفع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآيات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن يقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناظم جلسانی، مجھے خطاب کی دعوت دی. یہ خطاب کی دعوت نہیں ہے بلکہ یوں سمجھے کہ اب تو اختتام ہوا چاہتا ہے، اختتام کی دعوت ہے کہ اب جلدی ختم کرو. اور میرے پیش رہے بزرگ مقرر مفتی غلام سمدانی صاحب مدرسۃ اللہ العالی نے ماشاء اللہ سے استقبال رمضان اور عطر حلال دونوں پہلوؤں کو اس طرح سمیت کیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور لفظ کشائی کرنا، بات کرنا، یہ سورت کو سورت کے سامنے چراغ دکھانے کے نظر آئی. بہرحال کچھ تو کہنا ہے، یہ لوگ پوچھا نہیں چھوڑیں گے جب مجھے بتا دیں کہ جب وقت ہو جائے تو اشارہ کر سکتی. محترم حضرات و خواتین اور ذکر و فکر میں مشغول ہمارے اکابر علماء اور بزرگان دین، میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی جس میں پہلی آیت یہ پڑھی: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اور اسی کے دو آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالی نے عام لوگوں کے بجائے ایک پیارا انداز اختیار فرمایا خطاب کا، ایڈریس کرنے کا: یا ایھا الذین آمنوا، اے میری ماننے والوں، طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو چیزیں دی ہیں ان میں سے طیب پاکیزہ مرغوب نفیس عمدہ چیزیں کھاؤ. اور آگے اور کی چیزیں عام لوگوں کو بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی حکم دیا. اور یہ موضوع اکل حلال کا اتنا اہم ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا ان کو بھی خطاب کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ، صاف، ستھری، مرغوب، نفیس، عمدہ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کرنے کے اندر حلال کو بڑا دخل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پڑھی ہے، الحلال طیب، حلال کلیئر ہے، صاف ہے، واضح ہے، کھلن کھلا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. والحرام طیب، اور حرام چیزوں میں کھلن کھلا بیان کر دی گئی ہے، کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے. وبینہما مشتبہ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹفل ہیں، جن میں شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، ان کو مت کھاؤ. وبینہما شبہات لا یعلمہا کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو ان ڈاؤٹفل شک شکی چیزوں کا علم تک نہیں ہوتا، جانتے تک نہیں. اور آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھو، ومن یرتع حول الحما، جو شخص اپنی بکریاں، اپنے جانور، اپنی بکریاں اور اپنے جانور وغیرہ چرانے کی جگہوں میں چراتا ہے، تو چونکہ کھیتوں کے آس پاس، کھیتوں کے قریب، فارم کے قریب ہریالی ہوتی ہے، گھاس پھوس ہوا کرتی ہے، وہاں وہ اپنے جانوروں کو چراتا ہے. اور ہمیں یرتا حول الحما یوشک ان یقع فی، اس میں اس بات کی پاسبلٹی ہے، اس بات کی چانسز ہیں، امکانات ہیں کہ وہ اس فارم کے اندر، کھیت کے اندر گھس جائیں گی، اس کے اندر گھس جائیں گی. اس لیے احتیاط کے ساتھ چلو. اور آگے فرمایا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کے فارمنگ کی جگہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو محفوظ اور ریزرو چراگاہ جو ہے وہ اس کے محارم ہیں، حرام امور. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال طلب کرنا یہ مستقل فریضہ ہے، دوسرے فرائض کے بعد ایک مستقل فریضہ ہے. حلال مال کو طلب کرنا، حلال علم کو حاصل کرنا، یہ ایک مستقل فریضہ ہے. یہاں پر میں مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ حرام اور حلال یہ دو لفظ ہیں. حلال کی ذات آتی ہے حرام، اور طیب کی ضد آتی ہے خبیث. تو حلال کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ من حل ما ان حل الظلم عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں، ارن کرنے میں، لینے میں ظلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں حلال. ما ان حل الظلم عنہ، کہ جس چیز کے حاصل کرنے میں ظلم دور ہو جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے، ظلم کا شائبہ نہیں ہوتا. اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے پراپر پلیس کے بجائے، جگہ کے بجائے دوسری جگہ میں رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. اور حلال کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ ما حل العلم فیہ بالاباحۃ، یہ حلال اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اس کے مباح، اس کے جائز ہونے کا علم آیا ہو، اس چیز کو مباح کہتے ہیں. تو یہ ہو گئی دوسری تعریف حلال کی. پہلی تعریف یہ ہوئی تھی کہ حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں ظلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں، مجھے میری ہے مجھے دے دو، اس میں کسی کا حق نہیں رہتا. اور دوسرے حلال کی تعریف جس کے بارے میں مباح ہونے کا علم حاصل ہو جائے، اس چیز کو حلال کہتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ حلال اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ چیز حلال کہلاتی ہے. اور ایک معنی حلال کے حل کرنے کے آتے ہیں، حل کرنا، ایک چیز میری پیش آ گئی یا مسئلہ ہے، ذرا سا اس کو حل کر دو، ذرا سا اس کو حل کر دو، سالو کر دو، تو حلال کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں، کسی چیز کو جو ہے حل کر دینا. اور اصل حل کے معنی آتے ہیں جو گرہ اور گانٹ لگائی جاتی ہے. اور جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمر بند جو ہے نارا جو ہم باندھتے ہیں وہ اس میں گانٹ لگ جاتی ہے، پیشاب زور کا آ رہا ہو تو اس وقت بڑی پریشانی نکلتے رہتے ہیں، پیچھے اندھے پر آتے ہیں، وہ گرہ کھلتی نہیں، پیشاب پتہ ہو جاتا ہے. تو گانٹ اور گرہ جو لگی ہوئی ہے اس کو دور کر دینا، اس کو کھول دینا، یہ ہے حلال کے معنی. تو حلال کے معنی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی گرہ گانٹ یا پابندی نہیں ہوا کرتی، تو اس لیے حلال کو حلال کہا جاتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں بے شمار آیتوں میں سے، جس میں پہلی آیت میں یہ کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں عطا کی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. ایک ہوتا ہے حلال کا، حلال کا تصور، حلال کے معنی، وہ میں نے آپ کو بتایا جی حلال کسے کہتے ہیں. اور اسی طرح حلال سے ایک لفظ بنا ہے حلیلہ، اور حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو کیونکہ وہ شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیب خبیث کی چیز ہے، خبیث، اور خبیث کسے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں، ناپسندیدہ، جس کی طرف کوئی خواہش نہ ہو، جس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، جس کے اندر فساد ہو، جس کے اندر شر ہو، جس کے اندر بگاڑ ہو، وہ سب چیزوں کے لیے لفظ خبیث استعمال کیا جاتا ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خبیث خبیث ہی رہے گا، طیب طیب رہے گا، گندی چیز گندی ہی رہے گی اور پاک چیز، صاف ستھری چیز صاف ستھری ہی رہے گی. حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو. دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو عمدہ صاف ستھری مرغوب نفیس ترین چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد اللہ کی شکر گزاری بھی کرو، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا اور بڑھوتری ہوگی اور بڑھتی چلی جائیں گی، ولئن کفرتم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہیں واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کو. اور پھر تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو
طیب چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. تو یہ عمل صالح کو بعد میں بیان کیا اور اکل طیب اکل حلال کو پہلے بیان کیا, رسولوں کو حکم دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ میں, عبادت میں, اللہ کی فرما برداری میں, سنت نبوی کو اپنانے میں, صراط مستقیم پر چلنے میں اکل حلال کا, غذائے حلال استعمال کرنے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ جس جسم کی غذا حرام سے ہو, جس جسم کی غذا حرام سے ہو, جس جسم کی پرورش اور جس جسم کی تربیت حرام سے ہو, تو فنار اولا بھی, تو اس جسم کے لیے دوزخ کی سب سے زیادہ بہترین چیز ہے. اور جو بھی ہم حرام چیز استعمال کرتے ہیں, حرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کھانے میں حرام ہے, بلکہ حرام کا تعلق حلال کا تعلق مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے سے ہے, اس کے قدم سے ہے, پیروں سے ہے, ہاتھوں سے ہے, آنکھ سے ہے, ناک سے ہے, کان سے ہے, زبان سے ہے, ہر چیز سے حلال اور حرام کا تعلق. عام طور پر جب حلال اور حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بھائی یہ چیز نہیں کھانا ہے, یہ چیز کھانا ہے, تو یہ ہے حلال اور حرام کا مطلب, بات ایسی نہیں. حلال اور حرام صرف عقل تک, کھانے تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, پکڑنا, دیکھنا, سننا, بولنا, ہر چیز کے ساتھ جو ہے حلال اور حرام کا تعلق لگا ہوا, ہر چیز سے ریلیٹڈ, ہر چیز سے اس کا تعلق. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ایک آیت میں فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ, کہ جو چیزیں ہم نے تم پر حرام کی ہیں ان میں سے ایک میتا. میتا اس کا آسان اردو ترجمہ مردار جانور جو اپنی آپ موت مر گیا. علیکم المیتۃ, جو مردار جانور جس کی رکعت نہ کی گئی ہو, رکعت رال سے, ایک زکات جیسے ہوتا ہے وہ مال سے متعلق ہوتا ہے زکات المال, اور ایک رکعت رال سے ہوتا ہے وہ ذبح سے متعلق ہوتا ہے, اس کے معنی ذبح کی. انما حرم علیکم المیتۃ, مردار جانور جو خود بخود مر جائے, جو کاٹنے سے, ذبح کرنے سے, اللہ کا نام لینے سے حلال ہو سکتا تھا تو اس کو استعمال کر سکتے تھے, وہ اپنی آپ طبعی موت مر جائے تو اس کو مت کھاؤ. لیکن اس سے وہ مچھلی اور وہ پنڈی جو خود بخود مر گئے ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ میتا سے دو چیزیں مستثنا ہیں, ایکسپشن کیا گیا ہے, احلت لنا میتتان, ہمارے لیے دو خود بخود مری ہوئی چیزیں حلال کی گئی ہیں, ایک سمک یعنی فش مچھلی اور دوسرے جراد یعنی پنڈی. پنڈی اگر وہ خود بخود مر جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں, اس کو تو یہ میتا کے حکم سے دو چیزیں. اور آگے فرمایا ودم, خون حرام کیا گیا ہے. خون کون سا خون حرام کیا گیا ہے؟ وہ خون جو بہنے والا خون ہے, بہنے والا خون وہ حرام کیا گیا ہے. اور خون سے بھی بعض چیزیں بنتی ہیں, وہ جمی ہوئی ہوتی ہیں, بہنے والی نہیں ہوتی, وہ حلال کی گئی ہیں حدیث شریف میں. جیسے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبد یعنی جگر اور کلی اور گردے, دل کلیجے, یہ جو ہم کھاتے ہیں, یہ خون ہی کی ایک شکل ہے، جمی ہوئی شکل ہے، تو خون بہنے والا وہ حرام کیا گیا ہے، اور جو خون جمع ہوا ہے دل گردا کلیجی کلی یہ چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہے، ہم سب سے کھاتے ہیں. ودم ولحم الخنزیر، تیسری چیز کہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے، سور کا گوشت یہ حرام. اور سور نجس العین ہے، اگر دوسرے جانور ہیں اگر ان کو ذبح کریں تو وہ حلال ہوتے ہیں، ان کی چیزیں اگرچہ نہ کھائی جائیں مگر استعمال کی جا سکتی ہیں، ان کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں ان کو ذبح کرنے کے بعد. جن جانوروں کو عام طور پر ذبح نہیں کیا جاتا ان کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کی وجہ سے ان جانوروں کی چیزوں کا استعمال کرنا کھانا نہیں کراؤں گی حلال ہوگا. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ایسا ہے کہ اس کو اگر ذبح بھی کر دو گے تو جو ہے حلال ہونے والا نہیں. یہ نجس العین ہے، اس کی فطرت میں طبیعت میں شر اور بگاڑ اور فساد ہوتا ہوا ہے، چاہے ہم کو نظر آئے نہ آئے، دوسرے تو شوق سے کھاتے ہیں بھائی ویسا نظر نہیں آتا ہم کو نہ آئے آنکھیں پیدا کریں. ولحم الخنزیر، میدہ دم لحم الخنزیر تین چیزیں ہوئے. وما احل لغیر اللہ به، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر چھوڑا جائے، جیسے سانڈ وغیرہ ہمارے پاس غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مختلف صورتیں ہیں، تو جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے وہ بھی حرام. آگے فرماتے ہیں والمنخنقہ، جو جانور حلال ہے لیکن حلال ہونے کے باوجود اس کو باضابطہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، حلال نہیں کیا گیا، وہ خود جو ہے اس کا دم گھٹنے سے، گلا گھٹنے سے وہ مر گیا، تو منخنقہ بھی حرام ہے. ایسا جانور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کا گلا کسی نے دبا دیا اور مر کوئی جانور مر گیا، یہ جانور حرام. والموقوذہ، جس کو کوئی پتھر وغیرہ لگ گیا، کوئی ڈنڈے وغیرہ سے مار دیا، وہ جانور مر گیا تو کیونکہ شرعی ذبح اس کا ہوا نہیں، وہ جانور بھی حرام ہے. والمتردیہ، اب وہ جانور جو بلند جگہ سے، پہاڑ سے، ٹیلے سے، کہیں سے گر کے مر جاتا ہے، گر گیا ایکسیڈنٹ مر گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے. والمتردیہ. والنطیحہ، نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ایکسیڈنٹلی مر جائے، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا، ایک بکری نے دوسرے کو سینگ مار دیا، ایک بیل گائے بھینس نے دوسرے کو سینگ مار دیا، وہ جانور مر گیا، تو اب وہ جانور کا کھانا حرام ہے. بن نتیحا. اسی طرح وما اکل السبع، جس حلال جانور کو درندوں نے شکار کر لیا، تیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں نے شکار کر لیا اور ان کے شکار کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں، وہ بھی حرام. وما اکل السبع. آج ایکسپشن کرتے ہیں، استثناء کرتے ہیں، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم ان جانوروں کو ذبح کر لو. فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آخر کی چیزوں سے ہے، میتا سے نہیں ہے اور لحم خنزیر سے نہیں ہے، وما احل لغیر اللہ به سے نہیں ہے، منخنقہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کا گلا گھٹ کر کے مر گیا، والمتردیہ، والموقوذہ، والنطیحہ، وما اکل السبع، جس جانور کو شکاری پر درندوں نے شکار کر لیا اور ابھی اس کے اندر جو ہے جان باقی ہے، سانس چل رہی ہے، اگر اس موقع پر تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس جانور کو ذبح کر لو گے تو تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح وما اکل السبع والنطیحہ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا، بکری نے بکری کو سینگ مار دیا اور بکری تڑپ رہی ہے اور اس کی جان نہیں نکلی، جان نہیں نکلی، اب فوری دیکھا یہ کیا ہوا، فوری بسم اللہ اللہ اکبر شروع کرا دی، تو آخر کی چیزوں سے اس کا استثناء ہے، شروع کی چیزوں سے اس کا استثناء نہیں. الا ما ذکی تو، زکات کے ذریعے، ذبح کے ذریعے جانور حلال ہوتا، ہر جانور کی اپنی جگہ پر حرمت ہے، اس کی عزت ہے، وہ بھی ایک جاندار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو چلانے کے لیے، انسانی رزق کی ذمہ داریوں کو جو دے رکھی ہے پوری کرنے کے لیے کچھ جانور اللہ پاک نے حلال کیے ہیں، اور ان کے اندر اگر ان کو ویسے ہی کھایا جائے تو وہ حرام ہے، لیکن اللہ کا نام پڑھ کر باضابطہ ذبح کرنے کے بعد کھایا جائے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں. اللہ کے نام کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ جانور بھی اپنے آپ کو اللہ کا نام سن کر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم نے بہت سی کلپیں دیکھی ہیں کہ بعض قوم کے دیکھی ہے کہ ان لوگوں نے جانور بکری کو بٹھا دیا، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھتے رہے، خاموش بیٹھے ہوئے اپنا، ہمارے پاس بکریاں ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی. تو اللہ کے نام کی اتنی بڑی حسرت، اتنا بڑا اللہ کے نام کا احترام، جانور بھی جو ہے اب خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ معذرت کرتے ہیں. ذبح کیسے ہونا چاہیے؟ ہم عام طور پر رمضان کے استقبال سے پہلے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے کھانا پینا رمضان میں کم از کم حلال ہونا چاہیے. کھانا پینا رمضان میں بھی حلال ہونا چاہیے، غیر رمضان میں بھی حلال ہونا چاہیے. اللہ پاک نے حرام چیزوں کی ایک لمبی تفصیلات کی ہیں. وحل اللہ البیع وحرم الربا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مال آپس میں مت کھاؤ. یہ اس میں اس کے اندر بھی حلال اور حرام کا مسئلہ، صرف رمضان کے تک افطار کا مسئلہ نہیں، سحر کا مسئلہ نہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، نماز سے بھی متعلق، روزے سے بھی متعلق ہے، زکات سے بھی متعلق ہے، حج سے بھی متعلق ہے. انسان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز سے حلال اور حرام کا مسئلہ ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے. ہم جہاں حلال اور حرام کے دو لفظ ہمارے کانوں میں آتے ہیں تو ہم سمجھے بھائی اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز بات کوئی بات ہو رہی ہوگی، بات ایسی نہیں ہے. تو حلال کے جو برکات ہیں وہ صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، کچھ کہا کچھ تک چلتے رہتے ہیں. کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، اہل دل، کوئی بھلائی، کوئی عقل حلال کا اہتمام اپنے پیڑھیوں میں پہلے کر جاتا ہے، اس کے ثمرات، اس کے برکات بیٹوں میں، نسلی پوتوں میں، پڑ پوتوں میں، سگڑ پوتوں میں وہاں تک چلتے ہیں. اسی طرح حرام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی لعنت، جس کی نفوذت یہ پشتہا پشتک صدیوں تک چلتی رہتی ہے. اس لیے حلال اور حرام کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر یہاں ہمارے معاشرے میں ایک تو سود کا سسٹم ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل. اور دوسرے حلال ذبیحہ کا مسئلہ، اس سے بھی بچنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر کرنے والا ہو، ہمت والا ہو، اگر وہ قدم بڑھائے گا تو اللہ کی نصرت اس کا استقبال کرے گی، اس کی مدد کرے گی. حل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام کیا گیا. اب جانے انجانے طریقے سے، تو میں جان بوجھ کر کے کوئی سود نہیں کھاتا، جان بوجھ کر کے کوئی سود نہیں لیتا، یہاں کے سسٹم ہی کچھ ایسے عجیب ہو گئے ہیں کہ سود سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. کسی نہ کسی جال میں ان کو پھانس ہی لیا جاتا ہے، اچھے اچھے جاننے والے بھی پھنس جاتے ہیں اس جال میں، جانتے ہوئے پھنس جاتے ہیں. حالانکہ سود کے حرام ہونے کی جتنی وعیدیں آئی ہیں اللہ سے، اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس کو، اور سود کے 70 سے زائد، کہیں 72 کہیں 73 ابواب ہیں، دروازے ہیں جن ذریعے سے سود آتا ہے، اور اس میں ایک ادنا درجہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک درہم سود لے یا دے وہ ایسا ہے جس نے کہ اس نے اپنی ماں سے 33, 34, 35, 36 مرتبہ زنا کیا. ماں سے زنا, ایک تو زنا ہی حرام ہے اور ماں سے زنا اس کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن ہم ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کیے جا رہے ہیں, انجانے میں کیے جا رہے ہیں, اس کا علم بھی نہیں ہو رہا ہے, شعور بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے, ماں سے زنا کر رہے ہیں, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو یہ سود. اور اسی طرح ناحق دوسروں کا مال کھانا, اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جہاں تک گنائی جائے کہ جس چیز, جس مال میں اپنا حق متعلق نہیں ہے, دوسرے کا حق ریلیٹڈ ہے, دوسرے کا رائٹس ہے, اس کو اگر آپ آ لیتے ہیں تو کیا ہے, یہ باطل طریقے سے, حرام طریقے سے آپ نے استعمال کر لیا. اور اسی طرح جانوروں کے بارے میں, ہم لوگوں کے بھروسوں پر, لوگوں کی قسموں پر, واللہ یا شیخ ہذا حلال طیب, ان کی قسموں پر بھروسہ کر لیتے ہیں, بھائی یہ عرب ہے یار, یہ قرآن جاننے والا ہے, اس کی زبان عربی ہے, اس کو عربی آتی ہے, یہ عربی میں قسم کھا کر کے بول رہا ہے, ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ مرعوبیت. یہاں ہم انگریزوں سے بھی مرعوب ہو گئے اور عربوں سے بھی مرعوب ہو گئے, دونوں سے مرعوب ہو گئے. ابا چلا ہنس کی چال اپنی چال کھول گئی. تو مدتوں تک 100% تحقیق کر کے, میک شور کر کے, ہم کھاتے رہے, دوسروں کو بتاتے رہے, لیکن بعد میں یہ راز بات ہوا کہ بھائی یہ تو اس پہ بسم اللہ نہیں پڑتا, یہ تو مشین سے کٹا ہوا ہے, اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, اب کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے. اسی لیے کرنل امین الدین صاحب فرماتے تھے کہ سال میں ایک بکرا تو ہر متقی پرہیزگار مومن جو عالم کھا ہی لیتا ہے, ایک بکرا تو حرام کھا ہی لیتا ہے. تو یہ احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے احتیاط نہیں کرتے اور باتوں پر یقین کر لیتے ہیں, حالانکہ یہ چیزیں دوسری چیزوں میں نہیں کرتے. ہم لوگ دوسری چیزیں, مکان خریدنا ہے, کار خریدنا ہے, دوسری چیزیں کرنی ہیں, تو وہاں پر تو جب تک کہ پوری 100% تحقیق نہ ہو, آنکھوں سے دیکھ نہ رہے, کانوں سے سن نہ رہے, بھائی وہ لوگ بازار بولتے ہیں یار ہم کو اپنا ججمنٹ کرنا چاہیے, اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہاں کوئی عرب بول دیا اور بھائی مسلمان ہے یار, ہاں مسلمان کی بات پہ بھروسہ کرو یار, ہاں, اور اس طرح سے ہم حرام کر لیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جن جان حلال جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کیا گیا ہو, ان کو کھاؤ اگر تم مسلمان. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت. بہت سی جگہ ہینڈ سلاٹر بھی ہوتا ہے, بعض جگہ مشینی ہوتا ہے, بٹن دباتے ہیں, پڑھنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کھڑا رہتا ہے. اگر ان جانوروں نے, ان مرغیوں نے ایک دو بھی بغیر بسم اللہ کے اگر چھوٹ گئی اور ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا, تو جتنے جانور ہاتھ سے ذبح کیے گئے جن پر اللہ کا نام لیا, سب حرام ہو جائیں گے. ایک دو چھوٹ گئے یار کیا ہوتا ہے, ایک دو چھوڑ گئے تو وہ الگ کیسے ہوں گے. تو اس لیے ہم کو خاص طور پر غذا میں, گوشت کھانے میں حلال کا پورا لحاظ کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ملتا کہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ تم گوشت کھاؤ تو ہی زندہ رہو گے ورنہ مر جاؤ گے, ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. بغیر گوشت کی زندگی گزرتی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے, جن کو واش کیا جاتا ہے, جن کی تحقیق کی جاتی ہے, جن کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے, ان کی بار بار انسپیکشن ہوتا ہے, جن پر علماء کا اعتماد ہے اور فی سبیل اللہ یعنی فی سبیل اللہ صرف لیسن سے متعلق ہو، ورنہ ہم لوگ تو تنخواہ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، ویسا نہیں ہوتے. تو ان کو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی فیس کے ان کی ساری چیزیں، ساری خدمتیں، آپ پوری سروسیں فری، فری آف کاسٹ. تو اس میں احترام نہیں کرتے، غفلت ہو جاتی ہے. خاص طور پر افطار کے معاملے میں بھائی سب چیز، سب لوگوں کا کھانا آ جاتا ہے، یہاں سے اس کا آ گیا، وہاں سے اس کا آ گیا، وہاں سے اس کا آ گیا. کون کیسا ہے، کس کی آمدنی کیسی ہے، کس کے اندر حلال ہے، کس کے اندر حرام ہے. عام چیزوں کے اندر گوشت لایا ہے تو وہ کہاں سے لایا ہے، مصدقہ ہے یا مصدقہ نہیں ہے، مشکوب تو نہیں ہے کہ دن بھر کا روزہ ہی بتا ہوگا. تو اس لیے اس بات کا پورا پورا اہتمام کریں. اس لیے بار بار آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور اپنے احباب دوستوں کو، خواتین کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گوشت وغیرہ ایسے اسٹور سے لیں، ایسے سلاٹر ہاؤس سے لیں کہ جہاں پر باضابطہ نگرانی ہوتی ہے، علماء شریعہ بورڈ کی، اور ان کو باضابطہ جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے. اس کا اہتمام کریں. بعض لوگ ہیں کہ بھائی ہم کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سرٹیفکیٹ ہم خود دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور ان کا معاملہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب ہماری خدمات، ہماری سروسز بالکل فری آپ کا آستے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا، تو پھر اس میں آپ کی وہی مرخ کی ایک کام کیوں، وہ ضد کیوں، وہ ہر دھرمی کیوں. تو اس لیے رمضان شریف آ رہا ہے، عقل حلال کا، عقل حلال کے ساتھ عمل طیب اور عمل حلال، ہمارے سارے اعمال بھی حلال ہونے چاہیے. ایک صرف ذبیحہ حلال ہونے سے کام نہیں چلے گا، صرف رزق کا اہتمام کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہمارا سارے اعمال، ہمارا ہر ہر قدم، ہمارا ہر ہر ایکشن رمضان میں خصوصی طور پر اور اس کے علاوہ عمومی طور پر ہونا چاہیے. اب ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، کسی نے کہا ہے کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، مٹے ہائے بھکتی رہے رام لال، مٹے ہائے بھکتی رہے رام لال. حرام اور حلال دونوں کے شروع سے ہے نکال دو، حرام سے ہے نکال دو تو وہ ہو جائے گا رام، حلال سے ہے نکال دو وہ ہو جائے گا لال. تو رام لال ہو گئے ہم لوگ، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی کھانے پینے میں، معاشرے میں، زندگی گزارنے میں، رام لال ہو گئے. حالانکہ رام لال تو کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو حلال اور حرام کی جو ہے تمیز آج کل موجودہ حالات میں، موجودہ معاشرے میں بہت بالکل لاپرواہی ہو گئی ہے اس سے، تو اس کا اہتمام کرنا. اور اسی طرح حج ہے، نماز ہے، دوسری ساری چیزیں ہیں، ان سب میں بھی حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، ان سب میں حلال کا اہتمام ہونا چاہیے. امن صاحب ہم تو اتنے سال سے کما رہے ہیں، اتنے پیسے جمع ہو گئے، وہ اسی سے چل رہا ہے، ہمارا بینک میں اتنے جمع ہیں، کیسے ہم حلال اور حرام کو الگ کریں. رمضان کو، رمضان میں افطار تو اسی سے آئے گا، حج کو جا رہے ہیں، حج میں وہی پیسے ہمیں دینے ہیں. تو میں ایک بات کہہ کر کے، ایک تدبیر بتا کر کے اپنا قصہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، میں نہیں کرا ہوں، خاص طور پر ایسے اہم مواقع پر، رمضان کا وقت آ گیا، حج کا موقع آ گیا، اب ہمارے پیسوں میں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، شک کی چیزیں ہیں، شک کی آمدنی ہو گئی، یقین نہیں، یقین نہیں ہے، شک آ گیا، صرف شک، کیونکہ شک بھی مسلمان کو بے چین کرنے والی چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دع ما یریب الى ما لا یریب، یہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دو، جو بغیر ڈاؤٹ، بغیر شبہ اور بغیر شک کی چیزیں ہیں ان کو یوز کرو، ان کو استعمال کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں جو کھجوریں پڑی ہوئی تھیں وہ تناول کر لی، وہ کھا لی، اور اس کھانے کے بعد آپ کو اتنی فکر، اتنی بے چینی، اتنی تڑپ ہوئی کہ رات بھر سو نہیں سکی، ساری رات سو نہیں سکی. کیا آپ نے حرام کا مال کھا لیا؟ حرام کی کھجوریں کھا لی تھی،
یہ ہو ہی نہیں سکتا،
یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ نبی کوئی حرام کی چیز کھائے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، طیب چیزوں کو آپ حلال کرنے والے ہیں، خبیث چیزوں کو آپ حرام کرنے والے ہیں، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، خود کیسے کھا لیں گے؟ اتفاق سے صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا جو بھی مال آیا کرتا تھا وہ اسی وقت نمٹایا کرتے تھے، فقیروں میں مستحقوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں دیکھا کہ دو کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی بھی کھجوریں ہوا کرتی تھی، تو وہاں کورے میں دو کھجوریں، اور بھوک کی شدت کی اور بالکل بھوک سے بےتاب ہوئے جا رہے تھے، تو وہ دو کھجوریں کھا لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، لیکن اس میں شک پیدا ہو گیا، شک کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکی، حالانکہ شک سے حکم ثابت نہیں ہوتا، اس کے باوجود اب نہیں سوئے کیونکہ وہ آپ ہی کی کھجوریں تھی، صرف اس میں شک اور ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے شک والی چیزوں کو ہم کو توڑنا چاہیے، اور میں بس
کافی وقت ہو گیا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ہر سے وہ تصدیق بتا رہا تھا، بھول گیا اللہ ہم سے کہہ رہا۔ تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری تصدیق بتائی، بھائی رمضان آ رہا ہے، اب شاپنگ کرنی ہے، بہت سے لوگوں نے شاپنگ کر لی ہوگی، رمضان میں عبادتوں کو فارغ کرتے ہیں، عبادتوں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی غیر مسلم دوست سے یا پھر نہیں ملے تو مسلمان دوست سے قرضہ لے کر کے ان چیزوں سے افطار اور سحر اور اپنے ملبوسات، اپنے کپڑے وغیرہ، جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جو لباس ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے پیسوں سے خرید لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے پاس جس میں شک اور شبہ آ گیا ہے مال میں، وہ مال اس کو دے دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے استعمال میں حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فقہ کے اصول کا قاعدہ ہے، ملکیت کی تبدیلی کی وجہ سے اس چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر ہم حج کے پیسے جب دینے جاتے ہیں ایجنٹ کو، تو کسی سے فرض لے لیں اور یہ کر کے وہ پیسے اس کو دے دیں، اور کیونکہ غیر مسلم حرام حلال کا مکلف نہیں ہے، ایمانی نہیں ہے تو اس کے پاس مہمان کے پاس حرام حلال کی کہتے ہیں، تو اس کا قرضہ آپ لے لیں اور قرض لے کر کے اپنے پیسے اس کو دے دیں، اس طرح سے اور دوسری ضروریات میں بھی یہ بھیلا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کی پکڑنی ہوگی، اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ ہم حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، حلال پہنیں، حلال استعمال کریں، حلال کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منصوبہ کے ساتھ فرمائے۔
ماشاء اللہ، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کا مستبرکاتہم اپنے مختصر سے بیان میں ہم لوگوں کو بہت ماشاء اللہ توجہ دلائی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو محبوب رکھنے کی کوشش نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا نے کہا کہ ذرا سبقہ جو لے لو، تو میں سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں درخواست اپنے قرض کی دیتا ہوں، چاہے مسلمان بھی آپ نے کہا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے رمضان کے خرچ کے لیے تھوڑا سا آپ قرض دے دیں، انشاءاللہ رمضان کے بعد میں چلا دوں۔